الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم ترتیب وار قرآن کی آیتیں، اس کی میننگز، ترجمہ اور تفسیر قرات الجنان سے، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن ہے اور اسے لکھا ہے استاد العلماء مفسر قرآن شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے، اور ماشاءاللہ یہ اردو زبان کی میں سمجھتا ہوں کہ آسان ترین تفسیر قرآن ہے کہ جو بچہ بھی تھوڑی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے، اور ہر گھر کی یہ زینت ہونی چاہیے. اور یہ 10 جلدوں میں موجود ہے اور ہم اسی سے ترتیب وار پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. ہمارا جو درس جاری تھا وہ سورہ مائدہ سے جاری تھا، اور پچھلے درس میں ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 تک پڑھ اور سن لیا تھا. آج ہم آیت نمبر 66 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن کے حق کو حق جاننے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وكثير منهم ساء ما يعملون. ترجمہ: اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا. ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ توریت اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، یعنی وہ جو نہ ماننے والے ہیں یہود و نصارہ، اگر وہ مان لیتے اور ان کتابوں پر عمل کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے تو ایمان لانا یہ ان کتابوں کی اتباع کہلاتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، جو وہ کہتے، جو وہ فرماتے، اس کو مانتے، کیونکہ توریت اور انجیل میں بھی انہی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، اور جو بھی دیگر اللہ پاک کی کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی، سب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے. تو اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہو جاتی اور انہیں بڑی وافر مقدار میں روزی ملتی، ہر طرف سے انہیں رزق پہنچتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسا یوں کہہ لیجئے کہ معاملہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر یہ مانے، یہ میرے بندے میری بات مانے تو رزق کی ٹینشن ان کی ختم ہو جائے. آج جس طرح سے لوگوں کا روزی کی بے برکتی کا رونا ہے، روزی میں تنگی، رزق کی کشادگی کے لیے بندے پریشان رہتے ہیں، تو ایک بڑا ہی آسان نسخہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، یہ روزی میں برکت لاتا ہے. اور اللہ پاک نے کتنی کمال کی بات کی کہ اگر یہ مان لیتے اللہ پاک کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اوپر سے رزق ملتا، نیچے سے رزق ملتا. یہ ایک بڑی ایکسٹریم اور بڑی زبردست ایک مبالغے والی بات کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ سے رزق پہنچ رہا ہوتا، جیسا کہ سورہ طلاق میں بھی ایک بات اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، وہاں سے اسے ملتا ہے. یہ بھی ایک مبالغے کا انداز ہے اور ایک ایسی کہہ لیجئے کہ بات ہے کہ جو ایمان والے کے یقین کو بڑھاتی ہے وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کے بھروسے کو وہ توڑتا نہیں ہے، اس کا بھروسہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو مکمل کرنے والا ہے، پورا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ انداز ہیں، یہ اس کے طریقے ہیں، جو اس کا ہو جاتا ہے اسے کیوں نہ وہ روزی دے گا، جبکہ جو اس کے نہیں ہیں انہیں بھی کھلا پلا رہا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی تو کھلا پلا رہا ہے نا، روزی تو سبھی کو اللہ دیتا ہے، مسلمان کو بھی اور غیر مسلم کو بھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پاک کی فرما برداری کرے وہ اس کو روزی نہ دے، حالانکہ یہ اسے بھی روزی دے رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو بندہ جتنا رب کی رضا والے کاموں میں آگے بڑھے گا، اس کی معیشت اچھی ہو، جو ملک یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک کی رضا والے اور اخلاق کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں اچھے کام کریں گے، ان کی معیشت اچھی ہوگی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں تو ان کے لیے تنگ زندگانی ہے، تنگ زندگی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تنگ زندگی میں کثرت کے باوجود تنگی ہوتی ہے، بہت سارا ہے لیکن تنگ زندگانی ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، مال بہت ہے لیکن بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق میں بظاہر کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ تو اصل برکت یہی ہے کہ دل مطمئن ہو، ضرورت جو ہے وہ پوری ہو رہی ہو، اور غیر کی محتاجی کی طرف بندے کو نہ جانا پڑے، بندہ رب ہی کی نعمت سے مستفیض ہو کر اس کا دل مطمئن ہو، رات کو اچھی نیند آ رہی ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ کے لیے اسپیشلی کہا گیا کہ اگر یہ اللہ رسول کی بات مانتے اور تورات و انجیل کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتا، کہ جیسے کہیے کہ اوپر سے رزق ملتا، قدموں کے نیچے سے انہیں رزق ملتا۔ اور یہ بات مسلمان کا ایمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داری جوڑنے کی نیکی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں نے حکم دے دیا ہے تمہیں، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا ہے۔ بے شک روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہذا تم اللہ پاک سے ڈرو اور اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ پاک کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ پاک کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر مزید اس آیت میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، منہم امت مقتصدہ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ پر ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں، بلکہ بعض ان میں اگرچہ وہ تھوڑے ہیں لیکن وہ اعتدال پسند ہیں، وہ حد سے نہیں بڑھتے، اور یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور دیگر چند احباب جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن اکثریت وہ تھی کہ جو کفر پر جمے رہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین۔ ترجمہ، اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کے لقب سے خطاب فرمایا، یا ایھا الرسول اس طرح سے یاد کیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، ورنہ قرآن پاک کی دیگر آیتیں آپ اٹھائیے، دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات ہوتی ہے تو उनके नामों के साथ उन्हें पुकारा जाता है, उन्हें याद किया जाता है। मजीद फिर आगे फरमाया कि ऐ महबूब, आप अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात लोगों तक पहुंचा दें और किसी किस्म का कोई अंदेशा, कोई डर ना अपने दिल में रखें। अल्लाह तबारक व तआला इन कुफार से आपकी हिफाजत फरमाएगा जो आपके कत्ल का इरादा रखते हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं। और इस खतरे की वजह से दौरान सफर रात के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरा भी दिया जाता था। जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो वो पहरा भी हटा दिया गया। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पहरेदार साहबा से फरमाया कि अब आप लोग चले जाएं, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरी हिफाजत का फरमा दिया है। इस आयत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम से जो पहरा था, जो हारिसीन थे, वो हटा दिए गए। हुजूर अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए पहरा देने का शरफ जिन्हें सबसे पहले मिला, ये हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला थे। चुनांचे हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आते वक्त एक रात बेख्वाब रहे, फिर फरमाया काश कोई नेक शख्स हमारी हिफाजत करता। अचानक हमने हथियारों की आवाज सुनी तो इरशाद फरमाया ये कौन है? उन्होंने अर्ज की मैं साद हूं। इरशाद फरमाया तुम्हें कौन सी चीज यहां लाई है? अर्ज की मेरे दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खतरा गुजरा कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचाए, तो मैं आपकी हिफाजत के लिए आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुए। तो ये बात कि सहाबा इकराम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अंदाज से भी खिदमत किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से केयर किया करते थे कि उनकी नींदें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान रहा करती थी। अगली आयत में इरशाद फरमाया قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ترجمہ تم فرما دو اے کتابیوں جب تک تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہیں کر لیتے تم کسی شے پر نہیں ہو اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا تو تم کافر قوم پر کچھ غم نہ کھاؤ۔ ناظرین اکرام یہاں پر مزید اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تم کسی دین و ملت پہ نہیں ہو۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم تو دین والے ہیں، نہیں، تم کسی دین پہ نہیں ہو، کیونکہ اگر تم حقیقی طور پر تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے والے ہو اور اوپر عمل کرنے والے ہو، ان کو ماننے والے ہو، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم یہ تورات اور انجیل میں موجود ہے۔ تو تمہارا ایمان کامل ہی اس وقت ہوگا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ما انزل الیک من ربک، یعنی کہ اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے، کہ یہ قرآن پاک، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ قرآن پاک اگر اسے کوئی عناد کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ قرآن پاک اس کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بات اسپیشلی اہل کتاب کے علماء اور سرداروں کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ یہ ان کی پرانی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، کیونکہ آپ پر جب یہ قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، مزید ان کی کفر اور سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اپنے کفر میں۔ اس لیے اے حبیب جو یہودی آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لا رہے، ان کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو، کیونکہ ان کے اس کفر کا وبال انہی پر پڑے گا۔ مزید آگے ارشاد فرمایا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی، ان میں سے جو سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، تو ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین اکرام اس سے پچھلی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب اس وقت تک کسی دین و ملت پر نہیں جب تک وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ یہ حکم صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر ملت اور ہر دین، ہر مذہب کو ماننے والے کے لیے یہ حکم ہے، اور سب کے لیے یہ ہے کہ کسی کو بھی تب تک کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی جب تک وہ سچے دل سے اللہ پاک پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا، اور ایسے نیک اعمال نہیں کرے گا جن سے اللہ پاک راضی ہو۔ اور نیک عمل میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لانا ہے، کیونکہ جب تک تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا کوئی، اس وقت تک اس کا ایمان ہی نہیں ہوگا، وہ ایمان کہلائے گا ہی نہیں۔ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کو پسند نہ تھی، تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے رہے۔ یہاں پر ناظرین اکرام، بنی اسرائیلیوں سے پہلے تو ایک وعدے کا ذکر کیا گیا، عہد کا ذکر کیا گیا، کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پاک پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور حکم الہی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اور ان کی خواہش کے مطابق بات نہ کی، ان کی خواہش کے علاوہ، خواہش کے برخلاف کوئی حکم لے کر آیا، تو انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، اور کوئی گروہ تو ان کا یہ تھا کہ انہیں شہید بھی کر دیتا تھا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے میں یہود و نصارہ سب برابر کے شریک ہیں، مگر اسپیشلی قتل کرنا یہ خاص یہودیوں کا کام تھا۔ انہوں نے بہت سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کیا، جن میں سے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ یہ خیال رہے کہ کوئی نبی علیہ السلام جہاد میں کافروں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، یعنی کہ اہل کتاب کے ہاتھوں تو شہادتیں ہوئیں، لیکن کفار کے ہاتھوں کوئی اللہ کا نبی کبھی بھی شہید نہیں ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ ترجمہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر یہود و نصارہ کی ایک اور سنگینی اور ان کے جرم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، اور پھر بطور خاص یہودیوں نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید بھی کیا۔ لیکن اس طرح کی عظیم ترین مجرمانہ سرگرمیوں کے باوجود بھی ان کا گمان یہ تھا کہ ایسے کاموں پر بھی انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اور یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے، جیسے کوئی بلائنڈ ہوتا ہے یا ڈیف ہوتا ہے، دیکھتے سنتے تھے جیسے عام انسان دیکھتا سنتا ہے، پر حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے، قرآن نے انہیں اندھا بہرا کہا۔ اور ویسے بھی وہ عقل و شعور سے بہرے ہی تھے، اندھے تھے، کہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے، نہ کوئی توبہ کی، نہ کوئی شرمندگی، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں پکڑ ہوگی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد انہوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی اپنی اسی سابقہ روش پر چل پڑے اور وہی کام پہلے والے کرنے لگے۔ دو مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، یعنی پہلی بار کہا گیا کہ یہ اندھے بہرے ہو گئے، پھر توبہ کی، پھر اندھے بہرے ہو گئے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ نمبر ایک، یہودی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر ان میں سے بعض کی توبہ اللہ پاک نے قبول فرمائی کہ انہیں انبیاء پر ایمان لانے کی توفیق دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے پھر سے بہت سے یہودی دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ تو یہاں پر ان چند زمانوں کے اعتبار سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ پہلی مرتبہ جو ذکر ہو رہا ہے اس سے مراد تب کی بات ہے کہ جب وہ और उन्होंने बछड़े की पूजा की और इस तरह से वो अंधे बहरे हो गए। फिर इससे उन्होंने तौबा की, अल्लाह पाक ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। फिर दूसरी मरतबा उनमें से बहुत से अंधे और बहरे तब हुए जब उन्होंने फरिश्तों के नाजिल होने और अल्लाह पाक को देखने का मुतालबा किया कि हम तो उसी वक्त ईमान लाएंगे जब अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे। तो दोबारा ये गोया अंधे बहरे हो गए और हक देखने सुनने से कोरे हो गए। बाद मुफस्सरीन ने कहा कि ये दो मरतबा जो जिक्र किया जा रहा है इसमें बनी इसराइल की आयत नंबर 4 से लेकर 7 तक जिन आयतों में खबर दी गई है कि यहूदी दो मरतबा जमीन में फसाद करेंगे, तो ये उसकी तरफ इशारा है इस आयत में भी। अल्लाह पाक हमें बुरों की सोहबत से बचाए और हमें अमन फैलाने वालों में से बना दे। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار। ترجمه, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह वही मसीह मरियम का बेटा है, हालांकि मसीह ने तो ये कहा था, ऐ बनी इसराइल अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, बेशक जो अल्लाह का शरीक ठहराए तो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। नाज़रीन इकराम, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों के बारे में जिक्र फरमाया कि इनमें कुछ गिरोह थे, कुछ फिरके थे, एक याकूबिया और एक मलकानिया, और इनके ये अकायद थे कि माजल्ला हजरत मरियम ने खुदा को जन्म दिया, खुदा को पैदा किया माजल्ला, और वो ये भी कहते थे कि इलाह यानी माबूद ने ईसा की जात में हलूल कर लिया, ईसा की जात में वो घुस गया जो खुदा है माजल्ला, और उनके साथ वो मुत्तहिद हो गया, तो गोया ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा बन गए माजल्ला सुम्मा माजल्ला। तो ये ईसाइयों ने अल्लाह तबारक व ताला के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन की कि वो अपने को रब का बंदा कहते थे, और इन ईसाइयों ने हजरत ईसा को झुटलाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही को रब कहने लगे, तो कुफ्र भी किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की गोया तौहीन की और उनकी बात को भी झुटला दिया। मजीद ये मजमून जो है वो जारी है अगली आयतों में भी इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अगले दर्स में मजीद इसकी तफसीलात सुनेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।